أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. چوتھا درس کلیات علوم اسلامی میں سے فلسفہ کے حصہ پڑھ رہے تھے. چوتھا درس کا موضوع ہے اسلامی مناہج فکر. اگر اس کی توضیح دینا چاہے تو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں مکتب اور اسکولز ہیں، مختلف مکاتب اور اسکولز موجود ہیں. اس درس میں ہم چار مکتب اور چار منہج فکری جو مسلمانوں کے درمیان ہے اس کو بیان کریں گے. پانچواں مکتب فکری یعنی حکمت متعلیہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. دو مکتب فکری یعنی حکمت مشاء اور حکمت اشراق کو ہم لاسٹ درس میں پڑھ چکے. حکمت مشاء جیسے پہلے گزرا، ابن سینا سے وابستہ اور مشہور ہے، اور حکمت اشراق شیخ شہاب الدین سہروردی شیخ اشراق سے مشہور کے نام سے مشہور ہے. یہاں پر ہم ان دو مکتب فکری کے علاوہ، ان دو منہج فکری کے علاوہ جو عالم اسلام میں ہے، دو اور مکتب فکری کو بھی پڑھیں گے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک عرفانی روش اور دوسری ہے کلامی روش. تاریخ میں عرفاء اور متکلمین نے بہت زیادہ تصادم کیا ہے فلسفہ کے ساتھ، بہت زیادہ ٹکراؤ ہوا ہے ان کے درمیان. عرفاء نے، متکلمین نے بہت زیادہ اشکالات کیے فلسفہ پر، ان کے نظریات پر، اور یہی تصادم کی وجہ سے، یہی رکاوٹوں کی وجہ سے جو انہوں نے فلسفہ کے راستے میں پیدا کی، فلسفے کو بہت ترقی حاصل ہوئی. فلسفے کے اندر وہ مسائل جو بالکل ہی مطرح ہی نہیں تھے، بیان ہی نہیں ہوئے تھے، نئے نئے مسائل فلسفے کے اندر مطرح ہو گئے، اور فلسفے کو خاص بلندیوں تک، خاص خاص ترقی تک لے گئے. اس کے علاوہ آپ مشاہدہ کریں گے کہ اسلامی ثقافت کی روح بھی ان تمام مکاتب فکری، جو پانچ مکتب فکری ہے جو ہم چار اس درس میں پڑھیں گے، اگلے درس میں پڑھیں گے، ان پانچ مکاتب فکری کے اندر اسلامی ثقافت کی ایک مخصوص روح ان کے اندر جلوہ کریں. سب سے پہلا مکتب فکری دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، مشاء کا مکتب فکری ہے، جو ایک فلسفیانہ اور استدلالی روش کا مکتب فکری ہے. جس طرح ہم نے پہلے درس میں کہا، پچھلے درس میں کہا کہ اس کا اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ایک مظہر کامل دکھانا چاہے، ایک حقیقی نمائندہ دکھانا چاہے اس مکتب کا، تو وہ کوئی نہیں ہے سوائے ابو علی سینا کے. اس کے علاوہ دوسرے بھی فلسفہ اس میں ہے، بہت سارے فلسفہ اسلامی اس کے اندر ہیں، جیسے کندی، فارابی، خواجہ نصیر الدین طوسی، میر داماد، ابن رشد اندلوسی، ابن باجہ اندلوسی، ابن صائغ اندلوسی. اندلوس ایک جگہ اسپین جسے ہم کہتے ہیں ابھی یورپ میں، تو اس زمانے میں پہلے مسلمان رہا کرتے تھے، تو اس زمانے میں بہت سارے فلسفہ اور متکلمین مسلمان اس زمین پر رہا کرتے تھے. اس مکتب مشاء کی اگر شریف ترین کتاب ہم کہنا چاہے، جو کہ بقول آیت اللہ جوادی عمولی کے کہ شریف ترین کتاب جو غیر معصوم نے لکھی ہے، بہترین کتاب جو غیر معصوم نے لکھی ہے، وہ ہے کتاب الاشارات و تنبیہات بو علی سینا کی لکھی ہوئی کتاب، جو کہ واقعی طور پر بہت ہی بہترین کتاب ہے. اس مکتب فکری کی پوری طرح نمائندگی کرنے والی کتاب ہے. اس کے علاوہ دوسری اور بھی ابو علی سینا کی کتابیں اس مکتب فکری کی نمائندگی کر رہی ہے، جیسے شفا ہے، جیسے نجات ہے، جیسے کتاب ہے مبدأ و معاد ہے، جیسے تعلیقات ہے، مباحثات ہے، عیون الحکمہ ہے، دانشنامہ علائی ہے. دوسری مختلف کتابیں بھی اس مکتب مشاء کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس مکتب مشاء کی روش جس طرح پچھلے درس میں بھی ہم نے بیان کیا، صرف اور صرف استدلال اور برہان عقلی، اور کچھ نہیں، نہ کوئی تہذیب نفس، نہ کوئی جدل، نہ کوئی دوسری اور روش، صرف اور صرف استدلال، بس خالصتاً استدلال، اور کوئی روش اس میں نہیں. یہ تو ہو گیا مکتب مشا. اس کے بعد ترتیب سے چلتے ہوئے اشراق کی باری آتی. اشراق کا یہ بھی مکتب فلسفی مکتب ہے، کیونکہ ہم جو مکتب عرفانی اور کلامی پڑھیں گے وہ عرفان اور کلام فلسفی کے مقابلے میں ہوتے ہیں. دوسرا مکتب مکتب اشراقی ہے، جس کے نمائندے کامل، جس کے مظہر کامل شیخ شہاب الدین سہروردی شیخ اشراق ہے، جن کو شیخ اشراق کہا جاتا ہے. اور شیخ اشراق کی مختصر زندگی رہی ہے، 38 یا 39 ایئرز ان کی زندگی کے بیان کیے جاتے ہیں. وہ پہلے خود مشائیوں میں سے تھے، جب تک وہ مشائیوں میں سے تھے انہوں نے کتاب لکھی، تلویحات لکھی، مطالعات لکھی، مقاومات لکھی، حیاکل النور لکھی، لیکن جب وہ چینج ہو گئے، خود انہوں نے ایک نیا مکتب بیان کر دیا، پیش کر دیا، تو انہوں نے کتاب لکھ ڈالی حکمت الاشراق، جس کے اندر 100% حکمت اشراق کی نظریات موجود ہیں. اس میں پھر دوسرے اور مکاتب کے نظریات آپ کو نہیں ملیں گے، جس طرح کی تلویحات اور مطالعات میں آپ کو حکمت مشا کے بھی اس میں نظریات اور مباحث ملیں گے، لیکن حکمت اشراق وہ واحد کتاب شیخ اشراق کی، حکمت اشراق کی، جس میں آپ کو صرف اور صرف شیخ اشراق، حکمت اشراق کے مباحث ہی ملیں گے. اور جس طرح پچھلے درس میں بیان کر چکے، اس مکتب کی روش دو ہے، عقلی استدلال اور برہان، اور جہاد نفس اور مجاہد نفس اور تزکیہ نفس، اپنی روح کی پاکیزگی. یعنی اس میں دونوں چیزیں ہو گئی، استدلال بھی آ گیا اور مجاہدہ اور تزکیہ نفس بھی آ گیا. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، جہاں پر استدلال لے کر شیخ اشراق، اس کو مکاشفہ کے ذریعے، اس کو مجاہدہ کے ذریعے بھی اپنی روح کو پاکیزہ کر کے بھی اس کو شہود کریں گے، اور جہاں تک شہود کے ذریعے وہ پہنچ گئے، اس کے لیے استدلال و برہان بھی لے کر آئیں گے. یہ ہو گئی شیخ اشراق کی روش. اس کے بعد باری آتی ہے عرفا کی، جو سالکانہ روش ہے. کیسی روش؟ تزکیہ نفس اور حقیقت تک پہنچنا. اس میں کوئی عقلی استدلال وغیرہ نہیں ہے، بالکل نہیں، قطعی طور پر عرفا قطعی طور پر استدلال کے بالکل مخالف ہے. نہیں کہتے ہیں ہم نے حقیقت کو صرف کشف نہیں کرنا، نہیں، ہم نے حقیقت تک پہنچنا بھی ہے. عرفا یہ اشکال کرتے فلسفر کہ آپ ایک حقیقت کو منکشف کر لیتے لیکن اس حقیقت تک خود پہنچتے نہیں ہیں، لیکن پہنچتے بھی تو بہت ہی مشکل سے. ایک خاص اس طرح بیان کرتے کہ بڑی مشکل سے اندھا جس طرح چلتا ہے لکڑی لاٹری مار مار کے، تو بڑی مشکل سے آپ عقل کی لاٹری مار کر وہاں تک پہنچتے جہاں پر ہم عرفا کشف و جہود کے ذریعے، اپنی روح کی پاکیزگی کے ذریعے بہت ایزیلی پہنچ جاتے. البتہ خود کشف و شہود، روح کی پاکیزگی، روح کو تہذیب نفس اور یہ وہ بہت ہی مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں تک عرفا جب پہنچتے ہیں، حقیقت تک جب پہنچتے ہیں، تو اس منزل تک ایک فیلسوف بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کے بھی ماشاءاللہ سے بہت سارے مسلمان اور عالم اس مکتب کے بھی پیروکار ہیں، جن میں سے آپ بایزید بستامی، حلال شبلی، جنید بغدادی، ذوالنون مصری، ابو سعید ابو الخیر، خواجہ عبید اللہ انصاری، ابو طالب مکی، سراج، ابو القاسم قشیری، ابن فارض مصری، مولانا رومی، ان سب کو دیکھ سکتے. اس کے علاوہ اس مکتب فکری کا، اس منہج فکری کا اگر ایک نمائندے کامل، ایک مظہر کامل دیکھنا چاہے، بیان کرنا چاہے، تو وہ کوئی نہیں سوائے محی الدین ابن عربی. یہ نمائندہ کامل ہے مکتب عرفان کے. انہوں نے کتاب لکھی فصوص الحکم، مشہور و معروف کتاب اس حوالے سے، یا اسی طرح ابن ترکہ ہے، انہوں نے کتاب لکھی، البتہ وہ دوسری مختلف کتاب ہے. تو نمائندہ کامل مکتب عرفان کے ہو گئے محی الدین ابن عربی، ان کی کتاب ہے فصوص الحکم. اچھا، اگر کوئی سوال کر لے کہ اشراقیوں کی روش بھی تہذیب نفس ہے، علفاء کی روش بھی تہذیب نفس ہے، تو ان کے درمیان فرق کیا ہو گیا؟ تو جیسا آپ نے دیکھ لیا کہ اشراق میں بھی تہذیب نفس ہے، عرفان میں بھی تہذیب نفس ہے، لیکن دونوں کے درمیان دو فرق ہے. ایک تو یہ کہ عارف استدلال برہان کو سرے سے رد کرتا ہے، بالکل بھی نہیں مانتا استدلال کو، نہیں بالکل نہیں مانتا، جبکہ اشراقی فیلسوف استدلال کو بھی ساتھ میں مانتا ہے. یہ تو پہلا فرق ہو گیا. دوسرا فرق یہ کہ اشراقی روش، اشراق فلسفہ، اشراق کا مقصد حقیقت کو کشف کرنا، منکشف کرنا ہوتا ہے، صرف اور صرف حقیقت کو منکشف کرنا، نہ کہ حقیقت تک پہنچنا. جبکہ عرفان کی روش، علفاء کی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود حقیقت تک بھی پہنچیں گے. یہ تو دو فرق ہو گئے اشراق اور عرفان کے درمیان. اس کے بعد آتے ہیں ہم چوتھی روش. پہلے ہم نے بیان کر دی فلسفہ مشرق کے بارے میں، دوسرا ہم نے بیان کر دیا فلسفہ اشراق کے بارے میں، تیسری روش تھی، تیسرا مکتب فکری تھا مکتب فکری عرفان، اور چوتھا مکتب فکری مکتب فکری کلامیون. کلامیون کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ کسی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتے سوائے جہاں پر انہوں نے اپنا عقیدہ یعنی اسلام سے دفاع کرنا ہوتا ہے. جب عقیدہ و اسلام سے دفاع کرنے کی باری آئے گی تو جو بھی ان کو ٹولز ملے گا، جو بھی ان کو وسیلہ ملے گا، جو بھی روش ان کے کام آئے گی، چاہے وہ روش استدلالی ہو، چاہے وہ روش جدلی ہو، چاہے وہ روش خطاب ہو، کوئی بھی روش ہو، جو بھی روش ان کو کام آئے اس پہ وہ ٹیکہ لگا کے اس روش کے ذریعے اپنے اسلام کا دفاع کریں گے. تو یہ فرق، خاص فرق ہو گیا استدلال جو فلسفہ کرتے اور استدلال جو کلامی کرتے ہیں. استدلال جو فلسفہ کرتے ان کا روش ہی استدلال کرنا ہے، لیکن استدلال جو کلامی کرتا ہے اس کا روش استدلال کرنا نہیں ہے، اس کا روش ہے، اس کا مقصد ہے کہ اپنے دین سے، اپنے اسلام کی دفاع کرنی ہے. اس نے اسلام کے دفاع میں وہ استدلال سے بھی کام لیتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسری اور روشوں سے بھی وہ استعمال کرتا ہے، دوسری روشوں کو بھی کام سے لیتا ہے. جو بھی روش اس کو اسلام کے دفاع میں اس کو کام آ جائے، ان تمام روشوں سے وہ استفادہ کرے. اسی وجہ سے فلاسفہ متکلمین کو، کلامیوں کو حکماء جدلی کہتے. حکماء جدلی یعنی کیا؟ حکیم تو ہے لیکن جدل کے ذریعے استعمال کرتے، اور اپنا آپ کو کیا کہتے؟ حکماء برہانی. ہم فیلسوف برہان سے استعمال کرتے، برہان کو استعمال کرتے، اور تم کلامیوں حکماء جدلی ہو، جدل کو استعمال کرتے ہو. تو جیسا کہ آپ کے لیے اب واضح بھی ہو گیا ہوگا کہ متکلمین اور فیلسوف اپنے آپ، ان کے اندر ایک اور فرق بھی پایا جاتا ہے، اور فرق یہی ہے کہ متکلم اپنا آپ متعہد اور پائبند سمجھتا ہے اسلام کے بارے میں، کہ میں نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، اب اسلام کے دفاع میں مجھے کوئی بھی روش کام آ جائے میں اس روش کو استعمال کروں گا. جبکہ فیلسوف آزاد ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کا پائبند نہیں ہوتا، نہ اسلام کا پائبند ہوتا ہے نہ غیر اسلام کا پائبند ہوتا ہے، وہ آزاد بحث کرتا ہے. اگرچہ وہ جو فیلسوف دفاع کر سکتا ہے، یقیناً وہ متکلم اسلام کا اس طریقے سے دفاع نہیں کر سکتا ہے. خود کلامیوں میں بھی تین قسمیں ہیں، ایک معتزلی کلامی ہے، ایک اشعری کلامی ہے، اور ایک علماء شیعہ کلامی. معتزلیوں میں سے جیسے ابو الحزیل علاف ہے، نظام ہے، حافظ ہے، ابو عبید معمر ابن مصنع ہے، اور سب سے بڑا شاید کہہ سکے قاضی عبدالجبار معتزلی، یہ ان سب سے بڑا ہے، ان سب کا نمائندہ ہے. اور اسی طرح زمخشری بھی جو مشہور ہے 5ویں صدی کے، وہ بھی معتزلیوں میں سے. اشعریوں کے سب سے بڑے نمائندے، ان کے مظہر کامل ہے ابو الحسن اشعری، جن کی 330 ہجریہ میں وفات ہوئی ہے. اسی طرح قاضی ابو بکر باقلانی، امام الحرمین جوینی، غزالی اور فخر الدین رازی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے غزالی اور فخر الدین رازی، جو آپ کو بار بار اشکال کرتے ہوئے نظر آئیں گی فلسفہ پر، یہ بھی اشعری ہے۔ اسی طرح شیعہ متکلمین میں سے حشام ابن حکم ہے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے، اسی طرح شیخ مفید و سیدہ مرتضیٰ علیہ الہدیٰ اور خواجہ نصیر الدین طوسی۔ شاید مظہر کامل اگر کہا جائے تو وہ اس میں خواجہ نصیر الدین طوسی اور ان کی کتاب ہے تجدید العقائد، شاید مہم ترین کتاب، مشہور ترین کتابوں میں سے علم کلام میں جو شیعہ علماء کی طرف سے لکھی گئی ہے۔ علماء اہل سنت نے شرح مواقف لکھی ہے جو کہ انہوں نے بھی ایک طرح سے بہت زیادہ متاثر کتاب ہے تجدید العقائد خواجہ نصیر الدین طوسی سے۔ تو یہاں تک آپ کی خدمت میں چار مکتب فکری بیان ہو گئے، مکتب مشا، پھر اس کے بعد مکتب اشراق، تیسرے نمبر پر مکتب عرفان، اور چوتھے نمبر پر مکتب کلامیون۔ مکتب کلامیون میں بھی تین قسمیں تھی، معتزلہ، اشاعرہ اور شیعہ، جو کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی بعد میں، آپ علم کلام میں خاص طور پر پڑھیں گے اس کے، کہ ان کے درمیان بہت ہی بنیادی طور پر فرق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا ادھر سے چاہتا بھی چاروں بھی ختم ہونے جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔